أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا تمما وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وغل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46 ہے اور 25واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. الیہ یرد علم الساعہ. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں توحید کے بارے میں بتلایا جو آگے آیات آ رہی ہیں اور قیامت کے بارے میں بتلایا، قیامت علم کے بارے میں بتلایا، اور اس سے متعلق کئی مضامین اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم، قیامت کی خبر کہ قیامت کب آئے گی اور اس میں ان کو کیا جزا ملے گی. یہ وہ بار بار پوچھتے تھے نا کہ آپ بات کرتے ہیں قیامت کی، روز آخرت کی، تو آئے گی کب قیامت بتائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے قیامت کب آئے گی. اس قیامت کے آنے کے بعد پھر کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کو خبر، کسی کو خبر نہیں. سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب فرمائیں گے، پھر جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو پھل فروٹ نکلتے ہیں اپنے ہوشوں سے، اپنے غلاف سے، وہ بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے. اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم بھی اللہ کو ہے، بڑی سے بڑی چیز کا علم بھی اللہ کو ہے، قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے، اور جو پھل فروٹ نکلتے ہیں اپنے ہوشوں سے، اپنے غلافوں سے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے کہ کیا چیز نکلے گی کیا نہیں نکلے گی. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَمَا لَا بَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے، خواتین کو جو حمل ہوتا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے کہ کس کے ہاں لڑکا ہوگا، کس کے ہاں لڑکی ہوگی، کس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، کس کے ہاں نہیں ہوگی، کون سی روح کس کے گھر میں آنے والی ہے، کس کے گھر میں نہیں آئے گی. کوئی لڑکے والے لڑکیوں والے ہوتے ہیں، کسی کی لڑکیاں ہوتی ہیں، کسی کے لڑکے ہوتے ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اولاد اپنے فضل سے عطا فرماتے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى، اور کسی مادہ کو، اچھا انثیٰ سے مراد خواتین، عورتیں بھی شامل، اور مؤنثات جتنی بھی ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی جو مؤنث ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی بچوں کی افزائش کا، بچوں کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے. مرد انسانوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جانوروں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، پرندوں کے ہاں ہوتی ہے، سمندری مخلوقات کے اندر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. فرمایا کہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کون سی چیز کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کس کے ہاں ہوگی، کس کے ہاں نہیں ہوگی، زندہ رہے گا نہیں رہے گا، کتنی عمر پائے گا، یہ ایک اللہ کے مقرر کردہ ایک نظام تخلیق ہے جو اللہ رب العزت نے تمام جانداروں میں رکھا، کسی کو اس کے اندر عمل دخل کی اجازت نہیں. روح آنے والی آ کر رہتی ہے اور جانے والی روح جا کر رہتی ہے. جس کا وقت آ گیا وہ جائے گا. اب کوئی طاقت دنیا کی اس کو دنیا میں نہیں رکھ سکتی. جو رات اس کی قبر میں لکھی ہے وہ رات اس کی قبر میں آ کر رہتی ہے، اور جس روح کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ روح دنیا میں آ کر رہتی ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس روح کو پیدائش سے روک نہیں سکتی، چاہے انسانوں کے بچے ہوں، چاہے جانوروں کے ہوں، چاہے پرندوں کے ہوں، چاہے سمندری مخلوقات کے ہوں، چاہے جنات کے ہوں، سب ایک تخلیق کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا نظام تخلیق یہ سب ہمارے علم میں ہے، کوئی چیز کسی انسان کے علم میں نہیں. یہ تمام چیزیں جو یہاں سے بیان کی گئی ہیں نا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے علم میں چیز ہوتی ہے. کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو، کسی کو نہیں خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی. ہاں علامات کچھ بیان فرمائیں کہ یہ علامات آئیں گی تو سمجھ لیجیے گا قیامت قریب ہے، لیکن کب ہے یہ تو نہیں پتا. اسی طرح پھلوں کے اندر کیا پیدا ہوگا، خوشوں میں سے کیا نکلے گا، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ سب علم اللہ کو. پیدائش، حمل کا ہونا انسانوں میں، حمل کا ہونا جانوروں میں، حمل کا ہونا پرندوں میں، انڈوں کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے پیدائش ہو رہی ہے، افزائش نسل ہو رہی ہے، سب اللہ کے علم ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اور نہ یہ وہ چیز ہے جس کا علم انسان کو ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات. پھر جب اللہ تعالیٰ روز قیامت میں فرمائیں گے کہ بتاؤ بھائی میرے شریک کدھر گئے، ان لوگوں سے کہیں گے جو ہر چیز میں اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، مشینوں پہ بھروسہ کرنے والے لیکن اللہ پہ ان کو اعتبار نہیں، نعوذ باللہ. علامات کا ان کو پتا لیکن اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پیدائش اور خالق کا مالک یہ در حقیقت کون ہے، یہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ویوم ینادیہم، جس دن کے ان کو پکارے گا اللہ تعالیٰ، پکار کر کہیں گے اینا شرکائی، بتاؤ بھائی میرے شریک کہاں چلے گئے، جن کو تم دنیا میں میرا شریک قرار دیتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، گایوں کی پوجا کرتے تھے، بتاؤ انہوں نے تم کو کیا دیا، ہیں کہاں ہوں. قالوا آذناک ما منا من شہید، اس وقت وہ عاجز آ جائیں گے،
اس وقت ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی اور ہم کس میں غلط فہمی کا شکار تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جب ان سے فرمائیں گے وہ میرے شریک اب کہاں ان کو بلاؤ, تم کو اس مصیبت سے بچائیں وہ جو اب عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے اللہ کا, اپنے شریکوں کو بلاؤ جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے اور ان سے کہو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائیں. وہ اس وقت عاجز آ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس عقیدے کا اب مدعی نہیں ہے, ہم اپنی غلطی کے اقرار کرنے والے ہیں. چونکہ وہاں انسان کے عقائد سارے واضح ہو جائیں گے, لہذا اب ان کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم دنیا میں کس جہالت کے اندر مبتلا تھے, کس تکلیف اور کتنی ہم جو ہے وہ بلا علمی کا شکار تھے کہ ہمیں یہی نہیں پتا چل سکا آخر تک کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو آج بھی دنیا میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ, بڑی بڑی ڈگری ہولڈر لوگ, بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز, بڑے بڑے آسمان کی خلاؤں میں جانے والے, پورا نظام کائنات کو دیکھنے والے, سمندر کی تہوں میں جانے والے, سمندر کی مخلوقات کو نظام کو دیکھنے والے, اللہ ان کو پھر بھی نظر نہیں آتا, اللہ نہیں نظر آیا. سب دیکھ لیا کہ بھائی یہ کائنات کا ایک نظام ہے نا جی, پورا ایک نظام کائنات چل رہا ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہے, انسان ہے, مؤنث ہے, مذکر ہیں, پھر انسانوں کے بچے ہیں, پھر پرندے ہیں, پھر حیوانات ہیں, سمندر کی مخلوقات ہیں, زمین کی مخلوقات, سمندر کی مخلوقات, فضاؤں میں رہنے والے, لیکن کہیں ان کے دماغ نے ان کو یہ کلک نہیں کیا کہ دیکھو یہ ایک اللہ ہے پیدا کرنے والا, یہ کوئی بغیر اللہ کے یہ نظام کائنات نہیں قائم ہو سکتا. یہ نہیں سمجھ میں آیا. اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت در حقیقت اللہ دیتے. انسان اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں, لیکن اگر اس کو خالق ہی نظر نہ آئے تو پھر کیا بات. ہم دنیا کی چیزوں کے اندر تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں انجینئروں, اب جب کوئی نئی چیز بن کر آتی ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا ڈیزائن بنایا, کیا مشینیں بنائی, کیسی شاندار چیزیں بنائی, فوراً بنانے والے پر جاتے ہیں. لیکن دنیا کے اس پورے نظام میں کائنات کو دیکھ کر ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بنانے والا کون اور کس نے بنایا, کون نظام چلا رہا ہے. زندگیوں کو دیکھتے ہیں, موت کو دیکھتے ہیں, بچوں کی پیدائش کو دیکھتے ہیں, انسانوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, دونوں طرف کے دیکھ رہے ہیں کہ جانے والی روح آ رہی ہے, جانے والی روح جا رہی. پھر اللہ کے رزق کا سلسلہ, کتنی دنیا میں مخلوقات, پھر انسانوں کے اندر بھی مختلف ملکوں کی مخلوقات, ہر ایک کو اللہ اس کے مزاج, اس کے مذاق, اس کے علاقوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں, لیکن اس کو اللہ نظر نہیں آتا جس کو نہیں قبول کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے قالو آزنا کا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو کہہ دیا ما منا من شہید, اب ہم اس کے کوئی بھی ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. وضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل, فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ تمام معبودان باطلا جن کو وہ پکارا کرتے تھے پہلے. وظنوا, اور وہ یہ گمان کر لیں گے, ما لہم من محیص, اب ان کو اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں. ساری نظریات, ساری باتیں, سارے قصے سب دفن ہو کے رہ جائیں. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط, انسان کی بے صبری کا حال, انسان کی مایوسی کا حال, اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا حال اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, انسان نہیں تھکتا خیر کی دعائیں مانگنے سے, خوب دعائیں مانگتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, پھر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں, جب ذرا سی خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے تو بس ہم ہمت ہار کر بیٹھ گئے, نا امید ہو کر بیٹھ گئے, اللہ سے مایوس ہو گئے. بلکہ بہت سارے لوگ تو دعائیں بھی مانگنی چھوڑ دیتے کہ بھائی دعا کیوں مانگو, تو دعا قبول نہیں ہو رہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جلد باز کی دعا قبول نہیں فرماتے، جلد باز کی دعا قبول نہیں فرماتے. فرمایا کہ جلد باز کا مطلب یہ کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن اللہ تو میری دعا ہی نہیں قبول کرتا. یہ ہے جلد باز. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کس انسان کے حق میں کب مفید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یہاں پر بھی اس یہی حال بیان فرمایا کہ انسان نہیں تھکتا دعاؤں کے، خیر کی دعا مانگنے سے، لیکن کوئی تکلیف جب اس کو پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور وہ کیا بھی ہو جاتا ہے اور نا امید بھی ہو جاتا ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اپنی حاجت مانگے. اگر وہ دعا نہیں مل رہی، اگر دعا کے مطابق چیز نہیں مل رہی، اللہ کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں دیں گے اس کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں کچھ نہ دیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دیں گے. کچھ نہیں ہوتا تو دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے. دعا مانگنا، دعا مخل عبادہ، فرمایا دعائیں عبادت کا مغز ہے، یہ خود ایک عبادت ہے. ہم جب دعا مانگتے گویا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان دعاؤں پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. دعا تو قبول ہوتی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دعا آپ کی ہماری بیکار چلی جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوب دعا مانگنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعاؤں کے اندر کہ بھئی ہم کہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی اللہ نے قبول نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کی دعا، یعنی غافل انسان کی دعا قبول نہیں فرماتے. غفلت کے ساتھ دعائیں مانگ رہا، اس کو پتہ نہیں مانگ کیا رہا، بس ایک بس پریکٹس ہے جو اس نے کی ہوئی ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، کچھ نہیں پتا مانگا کیا اور چلا گیا، تو اس کو یہ نہیں پتا کیا مانگا. تو ایسے غافل آدمی کی تو اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول فرماتے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے انسان کو، وَلَئِنْ رَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے، مِن بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، اس کے بعد جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے، لَيَقُولَنَّا، تو وہ یوں کہتا ہے ہاں یہ تو میرے ہی لائق ہے. کسی انسان کو کوئی کامیابی مل گئی، کوئی ایوارڈ مل گیا، کوئی کامیابی مل گئی، کہیں نمبر اچھے آ گئے، کوئی اچھا کام بن گیا، وہ کہتے ہاں دیکھا یہ میرا کمال، دیکھا میں کتنا ذہین سمجھدار انسان، یہ میرا کمال ہے، یہ تو مجھ کو ہی ملنا چاہیے تھا، میں ہی اس کا زیادہ حقدار تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ یوں پر تکبر بھی کرنے لگتا. جب انسان ایک آدمی، بہت سارے لوگوں کے ہم حالات پڑھتے، جب لوگ اپنے اپنے حالات بتاتے ہیں کہ جی بچپن میں، بڑے ہونے کے بعد، ہم تو اتنی مالی مسائل کا شکار تھے، اتنی تکلیفوں کا شکار تھے، پھر اللہ نے ہمارے حالات بدل دیے، اب ہم مالدار بھی ہو گئے، صاحب حیثیت بھی ہو گئے، عہدے بھی آ گئے، یہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا. اب وہ 30 بار خان بٹا بیٹھا ہے نا جی، اب وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھ کو دولت ملی میں اس کا حقدار ہوں. اب تکبر بھی کرتا ہے، تکبر کر کے یہ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، تکبر یعنی کفر کرنے لگ گیا. وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور پھر یہ سمجھتا ہے، یہ دیکھو یہ ہماری غلطی کی صلاح ہے. تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی اور میں اپنے پاپ اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، ان لی عندہ للحسنا، تو جس طرح میں دنیا میں نوازا گیا ہوں آخرت میں بھی نوازا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ دماغ میں تکبر آ جاتا کہ میں دنیا میں جس طرح میرے پاس دولت، جس طرح دنیا میں شہرت، جس طرح دنیا میں میرے پاس سب کچھ ہے، یہ در حقیقت میرا کمال ہے، اور میں ایسا ہوں، میں ذہین ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں محنتی ہوں، اب میں گرٹ لگا لی اس نے، گویا کہ سب کچھ اللہ نے نہیں کیا، خود اس نے اپنا خود کیا. اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت کا ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ میرے سے خوش ہے اور میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں. یہ دماغ میں خناس آ جاتا ہے، اگر میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو مجھ کو دنیا میں دولت بھی نہ ملتی، یعنی گویا کہ اللہ کی رضا کو اس نے دولت کے ساتھ جوڑا ہوا. بھئی یہ تو اللہ نے کہیں معیار نہیں بتایا اپنی رضا کا کہ بھئی جس کے بعد دولت ہوگی یا جس کے بعد شہرت ہوگی یا جس کے بعد عہدے بڑے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ضرور مقرب ہوگا. فرعون کے پاس بھی بہت بڑی حکومت تھی, فرعون کے پاس بھی بڑی دولت تھی, وہ بھی بڑی ناز و نعمت میں پلا ہوا, دنیا بھر کی چیزیں اس کے پاس تھی, تو کیا مقرب تھا وہ اللہ کا؟ آج تک اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کا نمونہ بنا رکھا ہے. دنیا جاتی ہے اور اس کی لاشوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتی ہے کہ وہ متکبرین کا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا بیان فرمایا, وہ کہتے فرمایا اللہ رب العزت نے ولو رجعت, وہ انسان کہتا ہے اگر میں لوٹا دی بھی گیا اللہ کی طرف اور قیامت چلو آ بھی گئی الى ربی اور میں اپنے رب کی طرف اگر لوٹا بھی دیا گیا ان لی عندہ للحسنا, تو اللہ کے ہاں بھی پھر میرا بڑا ہی اچھائیاں ہوں گی, میں آخرت میں بھی بڑا نوازا جاؤں گا کیونکہ دنیا میں نوازا گیا ہوں. ہمیں اس بات کی تورق اللہ رب العزت توجہ دلائی کہ دنیا کی نعمتیں آنے کا مطلب اللہ کی رضامندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت دنیا دیتے ہیں, ہمیشہ اللہ نے دنیا زیادہ کافروں کو دی ہے, مسلمان کے پاس تو ہمیشہ دنیا کم رہی ہے. تو کیا سارے کافر دنیا کے وہ اللہ کے مقرب ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کافروں کو دنیا زیادہ دی, مسلمانوں کو کم دی. تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے حق اور باطل کا, اللہ کی رضا کا اور ناراضگی کا, یہ تو کوئی معیار نہیں. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بتلا دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ کے کافر ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کام کے وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ایسے کافروں کو ہم دردناک مزہ عذاب چکھائیں گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, انسان کی حقیقت کا بیان ہے, انسان کی عادت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, جب ہم کسی انسان کے اوپر نعمتیں اتارتے ہیں أَعْرَضَ, وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب کسی انسان کو خوب ناز و نعمت میں پل گیا, دولتیں مل گئیں, عہدے اس کے پاس آ گئے, تو وہ آدمی کے اندر پھر تکبر آنے لگتا, بڑائی آنے لگتی, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے لگتا. اور یہ ایک دو کے ساتھ نہیں, ایک عمومی لوگوں کے ساتھ ہوتا, الا یہ کہ وہ انسان ایسا صحبت یافتہ ہو بزرگوں کا بڑوں کا کہ آدمی کے اندر یہ خرابیاں پھر پیدا نہ ہو. صحابہ کرام بھی بڑے بڑے مالدار تھے, بڑے بڑے علاقوں کے گورنر بنے, بہت بڑی بڑی دولت ان کے پاس تھی, لیکن چونکہ صحابی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو میسر آئی, تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا دل و دماغ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب ویسے تو نماز کی حد تک تو نماز پڑھ لیں گے, دعائیں بھی مانگ لیں گے, عمرہ کرنے بھی چلے جائیں گے, حج بھی کر لیں گے, لیکن جب زندگی کے مراحل اور مسائل آتے ہیں, کہیں نقصان ہے کہیں نفع ہے, اور اللہ کا حکم ماننے میں کہیں اس کو دو پیسے چھوڑنے پڑ رہے, پھر دیکھو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا. یا کوئی اس کا اپنا شوق ہے اور اب وہ اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ جائز ہو نہ جائز ہو, جو بھی ہو, اب وہ اللہ تعالیٰ کے بعض اوقات بات نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کو بیان فرما کہ انسان کا ناشکر اپن ایسا ہے کہ کہاں تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا اور کہاں اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی تو اللہ سے منہ موڑ لیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ, جب ہم انسان کے اوپر انعامات نازل کرتے ہیں, نعمتیں نازل کرتے ہیں, أَعْرَضَ, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے, اللہ سے کے احکامات کو پسے پوچھ ڈالنے لگتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور وہ اپنی اللہ سے کروٹ یعنی منہ موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اسی انسان کو کوئی تکلیف آ گئی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اسی انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی فضو دعا ان حریص، تو اب لمبی لمبی دعائیں مانگنی شروع کر دی. تو جہاں نعمتوں میں جب تھا تو اللہ تعالی سے منہ موڑ لیا، تروٹ بدل لی اللہ سے، رخ پھیر لیا اللہ سے، اور کوئی آزمائش آ گئی، کوئی صحت خراب ہو گئی، گھر میں کوئی پریشانی پیش آ گئی، اب لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگ گیا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، ارأیتم، بھلا دیکھو تو صحیح، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید. اللہ، یہ انسان کی جو حالت کا بیان ہے نا، کہ ہم سب کو اپنے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. اچھے حالات کا مطلب ہے کہ دینے والی ذات ایک ہی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے دیا تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے شکر ادا کیا جائے. نعمتوں کا شکر دو طریقوں سے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. عمل کا شکر یہ کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی نہ کی جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. اور یعنی اور اگر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اللہ سے مایوس مت ہو، اللہ سے نا امید مت ہو. جس اللہ نے پہلے ہر کام بنائے، اسی اللہ نے آپ کو، کسی اور کسی کو، انسان کو کسی مشکل کے اندر ڈال دیا تو مایوس مت ہو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے مانگو. یہ دنیا کا حال ہے، دنیا میں یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ آتی ہیں، پریشانیاں انسانوں کے اوپر آتی ہیں. تو ایک کافر کا حال ہے کہ وہ حال سے بے حال ہو جاتا ہے، مسلمان کا حال کیا ہے کہ وہ دعائیں مانگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگتا ہے، اپنے ماضی کو سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیوں ہوا. تو یہ مسلمانوں کا حال. اسی لیے آپ دیکھو کہ جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی مشکل پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت میں آ جائے تم میں سے کوئی انسان، تو یوں کہو زبان سے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، تو مشکل گھڑی میں یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون انتقال کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، انتقال کے وقت میں پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن ہر ایسی تکلیف میں، ہر ایسی مشکل میں، ہر ایسے موقع پر جو انسان کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہو، اس کام کے ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی کوئی چھوٹا سا کام بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا، لیکن اللہ کی طرف اس کا کیا ہو گیا؟ رجوع ہو گیا. اس آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سب چیزیں انکان من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہیں، جتنی نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کے پاس سے ہیں، جتنی دولتیں آ رہی ہیں اللہ کے پاس سے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے پاس سے ہیں، ثم کفرتم بھی، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، تو فرمایا من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، کون انسان اس سے زیادہ گمراہ ہوگا جو کہ اس کی مخالفت میں دور جا پڑے، تو اس کی مخالفت میں کیا ہو جائے؟ دور چلا جائے. لہذا جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کے سے مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے احکامات سے روح گردانی کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس دن کا رزق عطا فرما دے، جو دن ہے اس دن کا اللہ نے رزق دے دیا اور اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کو سب نعمتیں عطا کر. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کشادہ گھر دے دیا, استعمال کی ایک گاڑی دے دی, سواری دے دی, لفظ سواری کا آتا ہے, استعمال کی ایک سواری دے دی اور نیک اور صالح بیوی دے دی اللہ نے اس کو, تو گویا کہ اللہ نے اس کی دنیا کو جنت بنا دیا. آپ حقیقت غور کر لیں کہ اگر کسی انسان کے پاس یہ چیزیں میسر ہیں تو اس کو سب کچھ حاصل ہے, اس میں بادشاہ میں کوئی فرق نہیں. بادشاہ کے بعد کئی اور گاڑیاں ہوں گی مگر سفر تو ایک ہی گاڑی میں کرے گا نا, دس گھر ہوں گے اس کے پاس لیکن رہ رات تو ایک ہی بستر پہ گزارے گا نا. رزق کھانا پینا اتنا ہی کرے گا نا جتنی ایک انسان کی خوراک ہوتی ہے, تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دس انسانوں کے برابر خوراک استعمال کرے. باقی ہر چیز کیا ہے, حوث ہے, وہ ہماری حوث ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بعد اتنے گھر ہیں, ایک اسلام آباد میں گھر ہے, ایک لاہور میں, ایک کراچی میں, ایک دبئی میں, ایک پلنگ رہے گا تو ایک ہی گھر میں نا. کل اگر دوسرے اس آدمی کا سفر ہو جائے ان شہروں کے اندر جہاں اس کا گھر نہیں ہے تو وہاں کی سڑک پہ تو نہیں سوئے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کے بھی کوئی نہ کوئی ہوٹل, کوئی گیسٹ ہاؤس, کسی کا گھر, کسی دو یار عزیز کا کوئی نہ کوئی انتظام تو اس کا بھی کرے گا, وہ بھی سکون سے عزت کے ساتھ رہے گا. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, حوث. اب ہم پڑھتے کہ جی فلانا آدمی ہے, اس کے پاس اتنی دولت ہے, اس کے پاس اتنے مکان ہیں, اس کے پاس اتنے بنگلے ہیں, فلانے ملکوں میں ہیں, فلانی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے, مانا کہ ہے, لیکن رہ کدھر گھر میں رہے, ان گھروں میں ملازمین رہ رہے ہیں, ان گھروں میں نوکر چاکر رہ رہے ہیں, ملازمین کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, یہ یہاں رہ رہا ہے. یہ تو سوچنے کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دیکھو اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور اچھا ہے, ایک اچھی سواری ہے, اللہ نے گھر میں آپ کو ایک نیک بیوی عطا فرما دی, نیک امرأة صالحہ عطا فرما دی, بس تمہارے لیے دنیا جنت ہے. باقی جو ہم اور آپ حوث کر کے بیٹھے ہوئے وہ ہمارا اپنا دماغ کی ایک کیفیت ہے کہ ہم حوث کر کے بیٹھتے. بھائی اگر اللہ رب العزت روز کا روز رزق آپ کو دے رہا ہے, رہنے کو گھر دے رہا ہے, گھر میں آپ کی فیملی آپ کی موجود ہے, پھرنے کو آپ کی سواری موجود ہے, اور کیا چاہیے آپ. اللہ کے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے کیسی کیسی ہمیں نعمتیں دی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے قل ارائیتم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح, انکان من عند اللہ, جب یہ نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں پھر تم اللہ کا ناشکریہ کرتے ہو, اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہو, اللہ سے منہ موڑتے ہو, ٹھیک ہے نا بات. تو تم سے زیادہ کون انسان کو نگار ہوگا کہ دور پر ایک ہی مخالفت میں چلا جائے. سنوریہم آیاتنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں رب, ہم ہیں خدا, ہم رب ہیں, اور ہمارے اپنے رب ہونے پر اتنی نشانیاں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے, آپ جس چیز کو اٹھا لو گے اللہ کی نشانی ہے. ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے, ہم اپنے اوپر دیکھ لیں, اپنی اعضاء کے اوپر دیکھ لیں, دوسروں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم اگر اپنے جائزہ لیں سر سے لے کے پیر تک, اپنے جسم کا جائزہ لیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی, ہر انسان کو عطا کی, کون سی چیز میں اور آپ اس کی بنا سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی چیز خراب ہو جائے, کون ہے جو میں اور آپ اس کو ٹھیک کر لے. جب ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے, کوئی بیماری کھڑی ہو جاتی ہے, ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کی دوا ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن شفا تو اللہ دیتا ہے. ایک ہی دوا سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی سب کو دے دی, سب کو فائدہ ہو, آپ کو نہیں ہو رہا. اب ڈاکٹر کا بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا, اب آپ ایک کو دکھا لو, دوسرے کو دکھا لو, جب حکم آئے گا اللہ کا تو کسی بھی چیز سے فائدہ آپ کو ہو جائے گا, کسی بھی دوا سے ہو جائے گا, نہیں حکم آئے گا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ عجیب بات آیت فرمائی, اللہ تعالیٰ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان قریب اپنی نشانیاں تم کو آفاق میں دکھائیں گے، فضاؤں میں دکھائیں گے، فلکیات میں دکھائیں گے، اپنی جہان کی چیزوں میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہاری اپنی جانوں میں دکھائیں گے، اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے. ہماری اپنی جانوں میں کوئی ایک چیز قدرت کی نشانی ہے، ہر چیز قدرت کی نشانی، آنکھیں ہیں قدرت کی نشانی نہیں. میرے والد مادی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا، وہ کیس بگڑتا چلا گیا. پہلے موتیوں کا آپریشن ہوا، پھر لیزر کا آپریشن ہوا، اس کے بعد پھر وہ آنکھوں کا ریٹینا کا آپریشن ہوا، ریٹینا پھڑ گیا. ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تو سوچا کہ ریٹینا کا ریٹینا کیا چیز ہوتی ہے، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ اکبر. تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہم نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ ریٹینا کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. اب جو انہوں نے تفصیل بتائی ہمارے تو ہوش اڑ گئے کہ کتنی نازک چیز انسان کی آنکھ میں لگی پڑی، ہر ایک کو دی اللہ. انہوں نے کہا جی ریٹینا ایسا پردہ ہوتا ہے آنکھ کا، جتنا پتلا اخبار کا کاغذ ہوتا ہے نا، اس کو بھی 10 مرتبہ اور چھیلو اور بھی زیادہ پتلا کرو، جس کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ پردہ چپکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے روشنی کا پردہ. اب دیکھو کتنی نعمت ہم لے کے بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کی نشانی ہے نا. میں نے عرض کیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نشانی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. ایک ایک عضو ہمارا، ایک ایک عضو کا ایک ایک پورا ہمارا، یہ اللہ کی، یہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں، یہ تھم ہم لگاتے ہیں، ساری دنیا تھم لگاتی ہے، انگوٹھا کا نشان لگاتی ہے. کتنے اربوں انسان ہوں گے، کسی کا نشان دوسرے کے نشان سے نہیں ملتا، ہر ایک کا نشان دوسرے سے علیحدہ ہو. اب آنکھوں کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا، اب مختلف جگہوں پر جب ایئرپورٹوں پر جاتے ہیں تو وہ آنکھوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس آنکھ کی دوسری آنکھ سے نہیں مل سکتی. اور ایک چیز تھوڑی ہے اللہ کے نظام کی، لا تعداد چیزیں ہیں، کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو انسان جس کو بنا سکے، جس کا کوئی متبادل لا سکے. کام چلانے کو مصنوعی اعضاء بن جاتے ہیں، لیکن وہ کام چلاؤ ہی ہوتا ہے، وہ چیز تو نہیں آتی جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری جانوں میں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں لگائیں، آسماری تمہاری جانوں میں دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کے اندر ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں. جب ہمیں جو دعائیں آتی ہیں نا، جو دعائیں مصنوع دعائیں سکھائی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک دعا آتی ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر پکارتے ہیں ہم، تو بہت ساری اللہ کی صفتیں ہمیں بتائیں کہ یوں نام لیا، یا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. یہ ہمیں دعا کے الفاظ آتے ہیں، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. اب دیکھو سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ڈاکٹر جوڑ نہیں سکتا ہڈی کو، ڈاکٹر بس یہ کرتا ہے کہ جوڑ بٹھا دیتا ہے نا، جوڑ بٹھاتا ہے. آگے جو ہڈی کا جوڑنا ہے وہ اللہ رب العزت کا کام، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑتی ہے، خود بخود جوڑتی ہے. بعض جگہوں پر پلاسٹر ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جسم کے پلاسٹر بھی نہیں ہوتا کہ اصلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نہیں ہوتا، جوڑے گا اللہ. یا جابر العظم الکثیر، عظم بولتے ہیں ہڈی کو، کثیر سین کے ساتھ، اس کے معنی تو ٹوٹنا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا. کوئی ایک نشانی تو نہیں ہے نا، کہ وہ ایک نشانی تو ہم گنا ہی نہیں سکتے اللہ کے. وفیل آفاق، اللہ تعالی فضاؤں میں، آفاق میں ہمیں نشانیاں دکھلا، سورج ہے، چاند ہے، بادل ہیں. اب دیکھو یہ بادل ہمارے کراچی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو، کتنے بادل ہیں، یہ کہاں سے اٹھ رہے ہیں بادل؟ سمندر سے. عجیب اللہ کا نظام ہے، سمندر کا پانی کھارا، اس کے اندر سے جو مونسون بن کر بادل اٹھتے ہیں وہ میٹھا. یہ بادل جا رہے ہیں سمندر کے، مونسون اٹھے ہوئے بادل ہیں، یہ جا کر برسیں گے آپ کے پہاڑی علاقوں پر، وہاں پہاڑی علاقوں پر جا کر برسیں گے، وہاں پانی اتنی ٹھنڈ ہوگی، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ گرتے ہی وہ گلیشیئر بن جاتا. یہ اللہ نے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی کو محفوظ کر دیا. اٹھا سمندر سے، سمندر کھاری لیکن اٹھنے والی چیز کیسی؟ میٹھی. وہ بارش بن کر میٹھا پانی نہ گرا، اگر ہر وقت گرتا تو شہر ڈوب جاتے. اس کو اللہ نے گلیشیئروں کی شکل میں محفوظ کر دیا. یہ اللہ کی آفاق، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. اب دیکھیے یہی موسم ہے نا جی، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو ٹمپریچر 32-33 چل رہا ہے آج کل. جیکب آباد اور سبی میں، ابھی میرے پاس وہاں سے کچھ مہمان آئے جیکب آباد سبی سے، میں نے پوچھا کہ کراچی میں سردی لگ رہی ہے آپ کو؟ کہہ رہے لگ رہی ہے، ہمیں تو چادر اوڑھ کے ہم تو رات کو سوئے. وہاں میں نے پوچھا کیا ٹمپریچر ہے؟ 52-53 وہاں ٹمپریچر چل رہا ہے، کتنی شدید گرمی. لیکن چونٹی بھی وہاں زندہ ہے، پر چڑیا بھی وہاں زندہ ہے، انسان بھی وہاں زندہ ہے، بھیڑ بکریاں بھی زندہ. اتنی تیز گرمی میں، اتنی تیز گرمی میں تمام مخلوقات اللہ کی زندہ ہیں، سانسیں لے رہی ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، وہ سردی گرمی سے جھلس کے مر نہیں گئے. میرے پاس ایک مرتبہ جنوری کا مہینہ تھا، میں دارالعلوم میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس ایک مہمان آئے سائبیریا سے. اچھا یہاں جنوری میں ہم لوگ بھارت سویٹر نکال ہی لیتے ہیں رات کو، صبح کو سردیاں ہوتی. وہ بالکل پتلا ململ کا کپڑا پہن کے آیا تھا. آپ کو معلوم ہے سائبیریا کے علاقے کے اندر -65-60 یہ ٹمپریچر چلتا. تو وہ خیر میرے پاس بیٹھے، کسی ایک مہمان کے پاس آئے تھے وہ لے کر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہیں جہاں پر کہ -60 ہوتا، 60، اتنی ٹھنڈ میں آپ زندہ کیسے رہتے ہو؟ یہ میں نے ان سے سوال کیا. وہ میرے سے کہنے لگے کہ میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنی گرمی میں آپ کیسے زندہ رہتے ہو؟ تو میں نے کہا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے. کہہ رہے جس کو آپ سردی کہہ رہے ہو تو ہمارے یہاں کی تیز گرمیاں ہیں جس سردیوں میں آپ رہ رہے ہو. اب دیکھیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی تیز ٹھنڈ میں بھی انسان زندہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی زندہ ہیں، اللہ کی حشرات الارض مخلوقات بھی زندہ ہے اس تیز ٹھنڈ میں اور اس تیز گرمی میں بھی زندہ ہے. یہ اللہ کی نشانی نہیں؟ تو کون سی چیز آپ اٹھاؤ کہ آپ کہو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم دکھلائیں گے ان کو اپنی نشانی آفاق میں، فضاؤں میں. فضا ہے، سمندر ہے، ہوائیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، بادل ہے، پتے ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی. کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں اور آپ اس کو پیدا کر سکیں یا میرا اور آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہو. ہمارا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے، دوسروں پر کیا کنٹرول ہوگا؟ ہمارا اپنا کوئی جسم پر کنٹرول ہے؟ کس چیز پر کنٹرول ہے بھائی ہمارا؟ ہے نا جی. اللہ تعالیٰ وفی انفسین، تمہاری جانوں میں ہم دکھلائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، سب چیزیں دکھلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم یہ بات واضح کریں گے، انہ الحق، وہی حق ہے، وہی ذات ہے اللہ کی، کسی کو کوئی مجال نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. کیا بس چلتا ہے کسی انسان کو؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ بات کافی نہیں تمہارے رب کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قادر؟ انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں تمہارے رب کی طرف سے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے رب کی حقانیت کی شہادت اور تسلی کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا واقعی شاہد ہے. اس اللہ میں جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو ہر چیز کا واقعی شاہد ہے، اس نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی کہ میرے رسول ہے، میرے پیغمبر ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو، الا یاد رکھ لو، سن لو یہ بات، انہ فی مریت من لقاء ربہم، وہ کافر لوگ، وہ غیر مسلم لوگ، وہ اس چیز کے شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے ملنے سے کہ پتہ نہیں اللہ سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ جو آتا ہے کہ روز قیامت آئے گا، روز آخرت آئے گی، یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یا بس ایسی ہوئی بات ہے؟
تل اللہ تعالیٰ فرماتے سن لے یہ بات کہ وہ لوگ تو اس بات کے بھی شک میں پڑے ہوئے کہ اللہ سے بھی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ اللہ سن لے یہ بات، انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم جو ہے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں. لہذا ان کا یہ مانگنا کہنا کہ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب ان کی ایک اپنے باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حامیم سجدہ ختم ہوئی، اب سورۃ الشورى انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اور 25 سپارے کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی کو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دے، ہمیں فہم بھی عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے، فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے، کفر سے، شرک سے، الحاد سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل محلہ کی، ہمارے تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وأرضنا وارض عنا. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا رب ذو الجلال والاکرام، یا رب ذو الجلال والاکرام، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کو، یا اللہ ان کی طاقتوں کو، یا اللہ تباہ و برباد فرما. اسرائیل کی طاقت کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل، عاجل، مستمر، دائم نصیب فرما. تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.